الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الدائمة على عداوتهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد قال امام صادق علیہ السلام السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ السلام علیک یا وارث علی ولی اللہ درود پڑے محمد و آل محمد. گفتگو ہماری جس موضوع پر جاری ہے حسین وارث انبیاء علماء وارث حسین. گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم نے تمہیدی ابحاث میں اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ زیارت نامے در حقیقت سر اہل بیت ہے. ائمہ علیہ السلام نے دین کے اہم مطالب بالخصوص معرکہ کربلا کے راز کو ان زیارت ناموں کے ذریعے محفوظ کیا تاکہ آئندہ مستقبل میں آنے والی نسلیں اس رمز کو کھول سکیں اور اس کی حقیقت تک پہنچ سکیں, اور حقیقت تک پہنچنے کے بعد اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داری کو ادا کر سکیں. مطلب مراد صرف یہ نہیں ہے, یہ نہیں رہا ائمہ علیہ السلام کا کہ ہم کربلا کے واقعے کو سمجھ لیں یا اس واقعے کی یاد منا لیں, برسی منا لیں, غم منا لیں, بلکہ سارا فلسفہ اس کی یاد منانے میں یہ ہے کہ جو چیز ہم کربلا سے لیں وہ ہمارے عمل میں منتقل ہونی چاہیے, وہ ہماری زندگیوں میں منتقل ہونی چاہیے. اسی لیے امام صادق علیہ السلام نے اپنی اس نورانی زیارت میں جو رمز اور جو کوڈ دیا وہ یہی دیا کہ سب سے پہلے حسین وارث انبیاء ہے. یعنی اگر حسین کی حقیقت کو, کربلا کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو پہلے انبیاء کو سمجھے کیا ہے, وہ کیا ارث تھا جو انبیاء سے حسین ابن علی نے لیا اور پھر وہی ارث آگے منتقل کر دیا, کیسے اس ارث کا تحفظ کیا, کیسے اسے بچایا اور کیسے اسے آگے منتقل کیا, یہ راز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کل ہم نے گفتگو کی تھی آدم حسین وارث آدم صفت اللہ کی کہ ماہیت انسانیت, وہ صفوہ, وہ حقیقت انسانیت حسین نے آدم سے ارث میں لیا, اور جو چیز کسی کو دی جاتی ہے اس کے مقابلے میں جو مشکل آتی ہے وہی مشکل اس کے وارث کو بھی پیش آتی ہے. اگر آپ کے والد کی, کسی کی جد کی, کسی کی جائیداد ہو, مالی بڑی سرمایہ ہو, اور اس کی زندگی میں کوئی دشمن ہو اس کا جو آپ کے والد کو, جد کو خدا نہ خواستہ قتل کر دے اسی سرمایہ کے لیے, اور پھر وہ سرمایہ جب اس کے وارث کے پاس چلے جاتا ہے تو وہ دشمن یا اس دشمن کی اولاد بھی پھر دشمن ہی ہوتی ہے اس مورث کے وارث کی. اسی طرح سے ابلیس آدم کا دشمن تھا اور ابلیس نے کہہ دیا کہ نہ میں صرف آدم کا بلکہ بنی آدم کا بھی دشمن ہوں. اسی لیے حسین کے سامنے جو لشکر تھا وہ لشکر ابلیس تھا, جو ظاہراً عبادت گزار تھا, ظاہراً پاپرہیزگار تھا, ظاہراً جو تھا مسلمان تھے, سارے با ایمان تھے, لیکن حقیقتاً ان کی وہی ابلیسی کردار تھا. اسی زیارت نامے کے اگلے جملے میں جس نبی کو یاد کر کے درود بھیجا گیا، السلام علیک یا وارث نوح النبی اللہ، امام صادق نے دوسرے اول العزم نبی حضرت نوح کی طرف اشارہ کیا کہ حسین نوح کے بھی وارث ہیں، حسین نے نوح سے بھی ارث لیا. وہ ارث کیا تھا جو ابا عبداللہ نے حضرت نوح سے لیا؟ حضرت نوح ایک منفرد نبی ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا، اس لحاظ سے کہ سب سے طولانی مدت ممکن ہے کسی اور نبی کی بھی ہو، لیکن جو قرآن نے تذکرہ کیا اور جو روایتوں میں موجود ہے اس کے مطابق سب سے طولانی نبوت کا عرصہ جس نبی کے پاس رہا ہے وہ حضرت نوح ہے. اور یہ ساری زندگی حضرت نوح کی ایک کام میں گزری، جو ارث نوح ہے، جو سب سے پہلا ارث ابا عبداللہ نے حضرت نوح سے لیا وہ یہ تھا کہ توحید کی طرف دعوت دینا. 950 سال یہ نہیں تھا کہ حضرت نوح کی زندگی 950 سال تھی اور یہ 950 سال صرف بیٹھے رہے، نہیں، 950 سال قوم کو دعوت دیتے رہے. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے. اور قرآن نے بالخوب اسے فرمایا، بڑی اچھی طریقے سے قرآن نے پیش کیا، حضرت نوح 950 سال مدفون عقلوں کو، مدفون فطرتوں کو ابھارتے رہے، مردہ فطرتوں کو ابھارتے رہے، لیکن یہ قوم نہیں مانتی. اسی لیے قرآن کا پورا ایک سورہ ہے حضرت نوح پر، سورہ نوح پورا ایک سورہ نازل ہوا ہے. یہ عظمت ہے، اولو العزم ہے، یہ عظمت ہے حضرت نوح کی کہ اتنی استقامت کے ساتھ اتنی تبلیغ کی، بلایا اللہ کی طرف، دعوت دی اللہ کی طرف. یہی سورہ نوح کی اگر کچھ آیتوں کی طرف رجوع کریں، قرآن فرماتا ہے پہلی آیت میں ہی، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم. یقیناً ہم نے نوح کو بھیجا کس کے درمیان؟ اپنی قوم کے درمیان. ہر نبی کو اپنی قوم میں خدا اکثر بھیجتا ہے. اور کہا کہ کیا کرو؟ نذیر بنو، نذیر، اپنی قوم کو آگاہ کرو، خطروں سے آگاہ کرو جو خطرے اس قوم کو درپیش ہے، اس سے پہلے کہ ان کے اوپر ایک عذاب علیم آئے، ایک بہت بڑا سخت عذاب ان پر آنے والا ہے. یعنی قوم نوح کی صرف ایک مشکل نہیں تھی کہ یہ اللہ کو نہیں مانتے تھے یا بت پرست تھے، کچھ ایسی خصلتیں بھی اس قوم کے اندر تھی جس کی وجہ سے عنقریب یہ عذاب کے مستحق بن گئے تھے. ضروری نہیں ہے کہ ایک قوم جو خدا کو صرف نہ مانے اس وجہ سے اس پر عذاب آ جائے. ایک قوم جو اللہ کو نہ مانے یا وہ قوم جو اللہ پہ ایمان رکھتی ہو لیکن اس کے اندر بھی ایسے خصائل اور ایسی صفات اور ایسے اعمال پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے اس قوم پر عذاب علیم آ جاتا ہے. اور آج بھی ہے، یہ سنن الہی ہے، یہ نہیں ہے کہ عذاب نہیں آتا، آج بھی عذاب آتا ہے قوموں کے اوپر، لیکن ہر عذاب کی نوعیت میں فرق ہے. اس وقت بھی فرق تھا، کسی قوم پر پتھر گرے، کسی قوم میں زلزلہ آیا، کسی قوم کو قرآن نے کہا حضرت نوح کی قوم کی طرح سیلاب میں بہا دیا. اور اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے، ابھی اتنی فرصت نہیں ہے اس حکمت کو کھولنے کی، وہ مختصر سا بیان کروں تو خدا اسی شے کے ذریعے اس قوم کو عذاب دیتا ہے جس شے کی طرف اس کی رغبت ہو یا اس کے اندر وہ ملحوث ہو، اسی قوم کی طرف. حضرت نوح کی قوم ایک ایگریکلچرل کمیونٹی تھی، ایک بہت بڑی کیشاورزی قوم تھی، جن کے باغات تھے، کھلیان تھے، پھولوں کے باغات تھے، پھلوں کے تھے، نرسری تھی ان کی. اور اس میں ایک بڑا طبقہ تھا جو ملا تھا، جو بہت ثروت مند تھا، جن کے یہ باغات ہوتے تھے. اور باقی ایک طبقہ تھا جو مزدور تھا، مستضعفین تھا. یہ قوم یہ باغات کے لیے سب سے بڑی ضرورت ایگریکلچر کو جس چیز کی چاہیے ہوتی ہے وہ دو چیز کی ہوتی ہے، ایک سورج کی روشنی چاہیے اور ایک پانی چاہیے. اور ان کے پاس پانی کے کنویں تھے اس سرزمین پر، زرخیز سرزمین تھی، پانی کے کنویں تھے، پانی بھی تھا، بارش بھی آتی تھی وہاں پر اس علاقے میں. تو پانی ان کے لیے ایک بڑی نعمت تھا جس سے یہ سیراب ہوتے، اپنی جو معیشت ہے اس کا دار و مدار پانی پر تھا ان کا. یہی وجہ تھی کہ عذاب جو اس قوم پر آیا وہ پانی کے ذریعے آیا. یہ حکمت الہی ہے، یہ سنن الہی ہے، اور یہ حکمت ہے جس کے ذریعے یہ سارے عذاب آتے. کبھی فرصت کسی اور موقع پر ہوئی تو انشاءاللہ ان حکمتوں کو، قرآنی حکمتیں جو موجود ہیں قرآن میں، ان کو کھولنے کی ضرورت. ابھی موضوع سے ہم دور ہو جائیں گے. قال یا قومی، نوح کو حکم دیا خدا نے نذیر بنو، نوح نے بھی وہی کام کیا. کیا کیا؟ قال یا قومی، اپنی قوم سے کہا، انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے سامنے بالکل مبین، واضح شفاف نذیر بن کے آیا ہوں. میں جن چیز، جن خطرات سے تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھو کہ مجھے کسی نے کہہ دیا ہے کہ یہ ہونے والا ہے اور یہ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. میں انفارمیشن نہیں دے رہا ہوں، مجھے یقین ہے، میں واضح مبین کلیئر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہوگا آپ کے ساتھ. مبلغ کو ہمیشہ مبین ہونا چاہیے، ہر بات کلیئر ہو، گول مول باتیں نہیں ہونی چاہیے. نو مبلغ ہے، نو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اس لیے کلیئر بات ہے، بالکل واضح شفاف بات ہے کہ ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے، ویسا کرو گے تو نہیں ہو سکتا ہے، بچ بھی سکتے ہو، نہیں بھی بچ بھی سکتے ہو. اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی. ایک معصیت کار انسان ہے، کھل کر گناہ کرتا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اس سے کہیں نہیں مسئلہ نہیں ہے، آپ ماشاءاللہ آپ مومن بھی ہو، عزاداری بھی کرتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچ جائے گا، اللہ بچا لے گا آپ کو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، مشکل نہیں. یہ نہیں، کلیئر بات کرے مبلغ، ہمیشہ دو ٹوک بات کرے. نو نے کہا میں بھی آپ کو دو ٹوک سمجھاتا ہوں بالکل صاف، وہ یہ ہے، ان اعبد اللہ واتقہ واطیعون. تین چیزوں کی طرف دعوت دی حضرت نو نے. یہ تبلیغ کے، دعوت اسلامی کے تین اہم موضوع ہے، موضوع یہ قرآنی موضوع ہے، تین موضوع. کیا؟ پہلے اللہ کے عبد بنو. عبد یعنی میری دسترسی میں کچھ بھی نہیں ہے، دست بردار کیا میں نے ہر چیز سے اپنے آپ کو، اور مالک صرف خدا ہے. ہر چیز جو میرے اختیار میں بھی ہے اس کا مالک خدا ہے، اور میں عبد ہوں صرف. یعنی میں کسی اور کو مالک نہیں مانتا، اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، صرف میں اللہ کا عبد ہوں. کا اللہ کے عبد بن جاؤ. یہ وڈیروں کی، یہ چودھریوں کی عبودیت کو ترک کرو، کیونکہ نو مخاطب ہر ایک سے تھے، اور سب سے زیادہ نو کے مخاطب مستضعفین طبقے تھے. خود سورہ ہود میں یہی شکایت ملا نے کی، جب دیکھا اتنی کثرت سے نو تو تبلیغ کرتے، تو ان ملا نے آ کے یہی کہا نو سے کہ ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہیں، لیکن آپ کے اطراف جو بیٹھے ہوئے نا، یہ ایسے ہی سڑک والے افراد، مزدور طبقہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے آ کر کے آپ کی بات سنیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، ان کو دور کرو. نو نے قبول نہیں کیا. وہاں پر عبودیت کی طرف دعوت دی. دوسرا وتقہ، تقوی کی طرف، تقوی یعنی اللہ کے عبد بن جاؤ، اور اپنی زندگیوں کو محفوظ کر لو الہی تدبیر کے ذریعے، ایک محفوظ زندگی جیو، یعنی تمہیں کوئی عذاب کا خطر نہ ہو، پھر تقوی اختیار کرو. اور تیسرا موضوع وعتیونا، اطاعت کرو، اطاعت، فرمان روا جو ہے تمہارا وہ اللہ ہے، اللہ کا نبی ہے، اس کی بات مانو. یہ تین اہم موضوع ہے جس کی طرف نو دعوت دے رہی ہے. تینوں موضوعوں کو کھولنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کا لطف ہے کہ استاد محترم کی تینوں موضوعات کے اوپر مفصل آپ کو گفتگو ملے گی. 2016 کے رمضان میں تقریباً 30 سے بھی زیادہ تقریریں عبودیت کے موضوع پر ہے، اس سال 2017 رمضان کا موضوع اطاعت پر ہے، اور تقریباً 2 سال سے ہر جمعہ کے خطبے جو ہے وہ تقویٰ کے اوپر ہے. یہ تینوں اہم موضوع ہے جس کی طرف حضرت نوح نبی نے دعوت دی. اور اگر ابا عبداللہ جو وارث حسین ہے ان کے خطبوں کا بھی مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ تینوں موضوع نظر آئیں گے وہاں، جس کی طرف وارث نوح نے بھی دعوت دی. الناس عبیدت، دنیا کے بندے مت بنو، اللہ کے عبد بنو، عبودیت کی طرف آؤ. پھر کہا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ کیسا تقوی ہے کہ تم آل رسول کو قتل کرنے آئے ہو؟ اطاعت کرو. کہا میں کون ہوں؟ میں نواسا رسول ہوں، میں علی کا فرزند ہوں، میں امام وقت ہوں. اطاعت کرو. کیوں اطاعت نہیں کرتے؟ وہی دعوت جو حضرت نوح نے دی ابا عبداللہ نے دی، اور آج بھی وارث حسین، وارث علماء وہی ہوگا جو ان تین موضوعوں کی طرف دعوت دے گا، ان کی طرف بلائے گا. اب خود ڈھونڈے آپ کون بلا رہا ہے کس کی طرف. یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے، شب عاشور کا ہوم ورک ہے، یہ کریں کہ کون ہے وارث حسین. اس عصر میں ڈھونڈنا ہے تو ڈھونڈے کون اللہ کی طرف اسی انداز سے دعوت دے رہا ہے. اس سے آپ کو پھر بات خود بخود واضح ہو جائے گی. یغفر لکم من ذنوبکم ویوخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یوخر لو کنتم تعلمون. اگر تم نے یہ کام کیا، حضرت نوح نے کہا، ان کو ایک اچھی بشارت بھی دی کہ اگر یہ کام تم نے کیا تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس سے یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ قوم معصیت کار تھی، گناہ ان کے اندر تھے، اور اللہ تاخیر کرے گا اس عذاب میں جو تمہارے لیے آنے والا ہے. تمہیں فرصت دے گا کہ اپنی اصلاح کر لو، اصلاح کی فرصت دے گا، اور جو وقت اللہ نے کیا ہے مشخص وہ ٹلنے والا نہیں ہے. یہ جان لو جو طے ہے وہ ہے، لیکن اگر یہ کام کرو تو اس میں تاخیر ہو جائے گی، تم اتنی جلدی ہلاک نہیں ہوگے، پھر اپنی طبی موت مرو گے. پھر کہا حضرت نوح نے، قال ربا انی دعوت قومی لیلا و نہارا. اے میرے پروردگار، اب نوح نے اللہ کی طرف رجوع کیا، قال ربی، اے میرے اللہ، اے میرے رب، میں نے ان کو لیل و نہار، دن اور رات یہ پیغام دیا، صبح سے شام ہر وقت یہ پیغام دیا. فلم یزدہم دعائی الا فرارن. میں پکارتا تھا، دعا یعنی پکارنا جو دور ہو، میں پکارتا تھا ان کے اوپر، یا قومی اعبد اللہ، یا قومی اتی اللہ، یا قومی اتق اللہ، لیکن یہ فرار کرتے تھے، دور بھاگتے تھے. اب دیکھیں وارث نوح کیا کر رہا ہے، مدینے سے مکہ، مکے سے کربلا، ہر جگہ دعوت دی، ہر جگہ اسی طرح سے دعوت دی، دن میں دعوت دی، شب عاشور دعوت دی. پھر آگے نوح یہ فرماتے کہ میں نے ان کو خلوت میں پکارا، میں نے ان کو جلوت میں پکارا، ہر جگہ پکارا. ابا عبداللہ نے بھی یہی کام کیا، عمر ابن سعد کو تنہائی میں بلایا، صرف میں اور تو، لیکن نہیں مانے، یہ فرار ہو جاتے، نہیں آئے ساتھ. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوَتَهُمْ لتغفر لهم جعلوا أصابهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا واستكبارا. اور جب بھی میں نے پکارتا کہ اللہ اے میرے پروردگار تو انہیں معاف کر دے، ان کی مغفرت کر، یہ کیا کرتے؟ یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے. ایک نبی دعوت دیتا ہے، یہ کانوں میں انگلیاں ڈالتے، سننا نہیں چاہتے، نہ سنیں. یہ کیا علامت ہے کان میں انگلی ڈالنے کی؟ نہیں سننا چاہتے، نہ سنیں، نہ مانیں. نہ، یہ بات حق ہے، حق بات ہے، یہ حق بات اثر کرتی ہے، کہیں نہ کہیں جا کر لگتی ہے، عقل اسے قبول کرتی ہے لیکن قلب آمادہ نہیں ہے. اس لیے بہتر ہے کہ میں نہ سنوں. ہوتی نا کچھ علماء کی باتیں حق ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ قبول نہیں کرنا ہوتا، کہتے جانا ہی نہیں ہے ان کی مجلس میں، وہ سنیں گے نہیں تو اثر نہیں ہوگا، جانا ہی نہیں ہم نے وہاں پر. یہ کانوں میں انگلی ڈالنا. پھر کیا کرتے تھے؟ یہ اپنے لباس، اپنی ابائیں سر کے اوپر ڈال لیتے تھے، چھپ کر کے بھاگتے تھے یہ، کہ کہیں نو کے ہاتھ میں نہ آ جائے. اور استکبار میں، تکبر میں اور استکبار میں، دونوں کے اندر یہ ڈٹے ہوئے تھے. اتنا کبر تھا ان کے اندر، اتنا استکبار تھا کہ نہیں مانیں گے ہم، نہیں ماننا. لیکن ایک نبی کی ہمت دیکھیں یہاں پر، ہم کر سکتے ہیں یہ کام، یہ کام علماء کر سکتے ہیں. یہ استقامت ہے، یہ اصل اولو العزم اس لیے کہ یہ عزم ہے، یہ مضبوطی ہے. 900 سال ہم 9 دن یہ کام نہیں کر سکتے. کسی ایک بندے کو کہ 9 دن اس پہ تبلیغ کرنی ہے، تیسرے دن اس کا سر پھاڑ دیں گے، میں کہتا ہوں سنتا ہی نہیں ہے. اتنی استقامت کے ساتھ کانوں میں انگلی ڈالتے ہیں، سر پہ کپڑے ڈھانپ لیتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. یہی ابا عبداللہ روزے عاشور کا خطبہ جب دیتے تو کیا کیا انہوں نے؟ ڈھول بجانا شروع کیا. لشکر عمر افساد میں ڈھول بجانا شروع کیا، کانوں میں، یہ روایت، کانوں میں وہ بھی انگلی ڈالنے لگے کہ حسین کی بات ہمارے کانوں سے نہ ٹکرائے، ڈھول بجائیں کہ آواز کانوں تک نہ پہنچے. یہ ڈھول بجانا ان کی سنت ہے. ڈھول اس لیے نہیں بجتا تھا کہ کوئی یہ مقدسات میں سے تھا وہ ڈھول، وہ ڈھول اس لیے بجاتے تھے کہ کان میں حسین کی بات نہ پہنچے. اب عبداللہ غضبناک ہوئے اس وقت، غضبناک ہو کے بند کرایا. پھر جب گفتگو کی تو شمر کہتا ہے مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں نہیں سمجھ میں آتا آپ کیا بول رہے ہو، سننے کو نہیں تیار تھے. یہی وارث نوح ہے، یہ ارث میں لیا ہے حسین نے، ارث میں. آج ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ وہ جی فلاں آغا صاحب تقریر کرتے ہیں، باتیں تو اچھی کرتے ہیں لیکن کون ہے جو ان کو سنتا ہے؟ بہت کم لوگ ہیں. ادھر آئے دیکھیں نوح کو کتنے سننے والے ہیں. اس چیز کو بڑا کھول دیا اس موضوع کو. جب سب سوار ہو گئے عذاب الہی آیا. کیسے عذاب الہی آیا؟ قرآن نے خود بیان کیا. یہی کنویں جس میں پانی تھا، پہلے اس کنوں کے اندر پانی ابلنا شروع ہوا. یہ سمجھے کہ اچھی بات ہے، اور پانی زمین سے، علامتیں شروع ہو گئی آنا. اللہ کا عذاب علامتوں سے آتا ہے، علامتیں آتی ہے قوموں کے اندر، علامتیں نظر آتی ہے تاکہ قوم بیدار ہو جائے، الرٹ ہو جائے کہ خدا کا عذاب اب ان قریب ہے. ایسی علامتیں ابھی یہی اسی سال ایک بہت ہی شرمناک واقعہ جو شیعہ قوم کے اندر ہوا امریکہ میں، کینیڈا میں، بہت ہی شرمناک واقعہ شیعت کے لیے بڑی بدنامی کا جو سبب بنا. یہی شیعوں کے اندر ایک معروف کمیونٹی ہے، جو اس طرف ہے, امریکہ میں, کینیڈا میں, افریقہ سے ہے زیادہ تعلق جن کا, یہ کھوجا قوم ہے, افریقن کھوجا زیادہ تر یہ ہے, افریقہ کے کھوجا جنہوں نے ہجرت کی برطانیہ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, اور بہت ہی دیندار قوم ہے, نمازی, پرہیزگار, بہترین عبادت خانے, بہترین مسجدیں, پیسہ لگانا, سرمایہ لگانا, سکولیں بنانا, ہسپتال بنانا, قوم کے لیے, صرف اپنی قوم کے لیے, حتیٰ کہ ان کے قوم کے قبرستان میں کوئی غیر کھوجا دفن نہیں ہو سکتا, اسے جلا دیں آپ کسی شمشان میں لیکن وہ اجازت نہیں دیتے. قومیت ہے, اپنی قوم کے لیے بہت کچھ کیا. اسی قوم کی ایک دینی انسٹیٹیوٹ کی سربراہ, اس کی پریسیڈنٹ, اس کی لیڈر خاتون ہے, اس کے بیٹے نے ہم جنس شادی کی کسی ایک امریکہ لڑکے کے ساتھ, ہم جنس کی شادی, قوم لوط والے کام, اور اعلانیہ شادی, شادی کے کارڈ تقسیم ہوئے جس میں یہ سارے وڈیرے اور چودھری اس جماعت کے وہاں موجود تھے. یہ علامت ہے ایک قوم کی بربادی کی, اگر الرٹ ہو جائے. لیکن یہ الرٹ نہیں ہوئے, کیا کیا انہوں نے؟ جب قوم کے کچھ جوانوں نے, لوگوں نے شور مچایا, یہ پہنچے عراق, ان کی قوم کے ملا سید سیستانی کے پاس, اور وہاں سے ایک نامہ لکھوایا کہ بہرحال یہ کام تو غلط تھا, غیر شرعی تھا, لیکن کسی کی توہین نہیں کرنا چاہیے. خود ہی لکھا انہوں نے, ایک مرجع تقلید کو شاید بتایا بھی نہیں ہوگا کہ کیا ہے ماجرا, خود ہی لکھ کر کے ایک مراجع کے نام پر اسے اپنی قوم میں نشر کر دیا کہ کوئی شورش نہ ہو. یہ علامتیں ہیں عذاب الہی کی جو عنقریب قوموں پر آتا ہے, کہ اتنے بڑے جرم کو کرنا, پھر اس جرم کے اوپر پردہ ڈالنا. خدا نے قوم نوح کو بھی علامت بتائی کہ یہ عذاب قریب ہے. جب پانی گرنا شروع ہوا, بارش آئی, بڑی بڑی موجیں اٹھنا شروع ہوئی, وہاں پر نوح نے کیا دیکھا؟ نوح نے دیکھا کہ نوح کا اپنا بیٹا کشتی میں سوار نہیں ہوا, ایک پہاڑ کی ٹیلے کی چوٹی پر جا کر بیٹھ گیا. پانی کی موجیں بڑی بڑی اٹھ رہی ہے, وہ اوپر جا کر بیٹھا ہے. نوح نے پکارا اسے, وقالا ارکبوا فیہا باسم اللہ مجرہا ومرسہا ان ربی لغفور الرحیم. اے میرے بیٹے, بیٹھ جا اس میں, اللہ کے نام سے یہ کشتی آگے بڑھے گی, اور میرے خدا کا وعدہ ہے, یہ غفور الرحیم کا وعدہ ہے کہ یہ نجات کی کشتی ہے. اس نے اپنی عقل سے کام لیا, عقل سے, کہ یہ کشتی ایسی, میرا باپ تو کوئی بڑا انجینئر تو نہیں ہے, خود بنائی ہے اپنی ایسی لکڑیاں, کیلے جوڑ جوڑ کے 250 سال, یہ تو چند میٹر بھی آگے نہیں بڑھ پائے گی, کیسے یہ مجھے نجات دے گی اتنی بڑی بڑی لہروں میں؟ اس نے سوچا کہ یہ اونچائی ہے نا, یہ لہریں کتنی اونچی آئے گی دریا کی, سمندر کی, اتنی اونچائی تک تو یہ نہیں پہنچے گی. وہ اوپر جا کر بیٹھ گیا. ایک نجات کی کشتی ہے, نوح کے بیٹے نے نجات کا دوسرا راستہ چنا. نوح بڑے پریشان ہوئے, یا بنیا, اے میرے بیٹے, اے میرے فرزند, بڑی منتیں کی, تو آ جا. کچھ اور بھی تھے ساتھ, جنہوں کے بیٹے کے ساتھ کچھ کفار اور بھی تھے جنہوں نے یہ کام ساتھ میں کیا. اسی آیت کی ضمن میں دیکھیں تو نوح فرماتے ہیں کہ یہ موجے اٹھتی رہی, نوح بلاتے رہے, نوح ابناہ وکان فی معزل یا بنیا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. اے میرے بیٹے, اس میں آ جا, ان کفار کی پیروی نہ کر, یہ کفار نے تجھے جو راستہ بتایا ہے نجات کا، یہ راستہ نجات کا نہیں ہے. آج ہم کن راستوں سے نجات ڈھونڈتے ہیں؟ جمہوریت کے راستے سے. جمہوریت کس کا نظام ہے؟ کس نے دیا یہ؟ یہ تو کفار کا نظام ہے، یہ تو طاغوت کا نظام ہے. اللہ کا نظام کون سا نظام ہے؟ نوح کی کشتی ہے، نوح سفینہ نجات ہے، حسین سفینہ نجات ہے. یعنی کون سا راستہ نجات کا ہے؟ حسین کا راستہ نجات کا راستہ ہے. اور حسین کے راستے میں جمہوریت نہیں ہے، کیونکہ حسین نے کوئی پارٹی نہیں بنائی. حسین نے نہیں کہا کہ یزید سے کہیں الیکشن کا انتظام کریں، دیکھتے کون کس کے ساتھ ہے، کتنے ووٹ کس کو ملتے. حسین نے نہیں کہا کہ میرا ایک نمائندہ یزید اپنی پارلیمنٹ میں بٹھا لے، کہ اگر کوئی سادات کو اذیت دے، کوئی میرے پیروکاروں کو اذیت دے تو وہ وہاں آواز اٹھائے گا. حسین نے نہیں کہا کہ تو نے حجر ابن عدی کو شہید کیا، تو نے عمروں کو شہید کیا، اس کے چیک مجھے دے، 2 لاکھ کا نہیں چلے گا، 5 لاکھ دینار چاہیے مجھے. یہ کوئی مطالبات نہیں کیے حسین نے. کہ میرا راستہ نجات کا راستہ ہے، اور اس راستے کی شرط یہ ہے، نوح کی کشتی کی شرط یہ ہے کہ اس میں سوار ہونا ہے. باہر بیٹھ کے اس میں کسی کو نجات نہیں ملے گی، سوار ہونا ہے. کالا، نو کا بیٹا کہتے ہیں کالا صابیا الیہ جبل یسمننی من الملا من المعلا، میں نے اس پہاڑ کی پناہ لی ہے، یہ مجھے پانی سے بچائے گا. یہ ظاہری بصر ہے، بصر بصیرت نہیں ہے. جب نوح موجود ہے، جب نبی موجود ہے، اور نبی نے کشتی بنائی ہے، اور نبی دعوت دے رہا ہے، تو کس کی طرف آنا چاہیے پھر؟ بصیرت کیا کہتی ہے انسان کی؟ کہ اس نبی کی دعوت کو قبول کرے، اس کشتی میں سوار ہو. سوار ہونے سے نجات ہے. وہ ڈر گیا کہ کیسے ممکن ہے کہ یہ موجیں بڑی بڑی اور یہ کشتی لے جائے گی. یہی خوف مکے میں، مدینے میں کوفیوں کو تھا کہ حسین کے ساتھ تو صرف 72 ہے، یہ چھوٹی سی کشتی ہے، یہ کیسے یزیدیت سے نجات دلائے گی. کوئی مکے کے پہاڑ پہ بیٹھ گیا، کوئی مدینے کے پہاڑ پہ بیٹھ گیا، کوئی کوفے کے پہاڑ پر بیٹھ گیا. سب نے سوچا، کسی نے سوچا مجھے عبادت کا اور حج کا راستہ نجات دے گا، کسی نے سوچا مجھے محرومی کا، فرار کا راستہ نجات دے گا. کوئی پارا چنار چھوڑ کر آسٹریلیا چلا گیا، کوئی کوئٹا چھوڑ کر آسٹریلیا چلا گیا کہ وہاں نجات ملے گی. عزیزان، نجات وہاں نہیں ہے، نجات حسین کے راستے پر ہے. نوح کی کشتی پانی کی لہروں میں بڑی بڑی چلی ہے، لیکن حسین کی کشتی خون کے دریا میں چلی ہے. فرق ہے یہ، کشتی نوح میں اور کشتی حسین میں. نوح کی کشتی لکڑے کی تختیوں سے بنی ہے، حسین کی کشتی ابدان سے بنی ہے، صحابہ کے جسم سے بنی ہے، صحابہ کی روح سے بنی ہے. یہ کشتی ہے جو حسین نے بنائی، لیکن قانون وہی سنن الہی ہے کہ سوار ہونا ہے. اس کربلائی کشتی میں سوار ہونا ہے. کربلائی کربلا کا تماشا ہی نہیں بننا ہے. نوح کا بیٹا پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر تماشا ہی بنا تھا کہ یہ کشتی میں دیکھتا ہوں جاتی ہے نہیں جاتی ہے تو گرگ ہو جائے گی. وہ تماشا ہی بنا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ وہ خود گرگ ہو گیا. کوئی اور راستہ جو غیر الہی راستہ ہو، اگر اس سے نجات تلاش کرو گے، بڑے سے بڑے کوی جبل پر کیوں نہ جا کر کے بیٹھ جاؤ، غرق ہو جاؤ گے. نہیں ملے گی نجات. لیکن اگر ایک حیوان بھی اس کشتی میں سوار ہو جائے اسے نجات مل جائے گی. وہاں پہ قلبی جیسا نصارہ بیٹھ جائے نجات مل جاتی ہے. علی کا مخالف زہیر سوار ہو جائے نجات مل جاتی ہے. غلام سوار ہو جائے نجات مل جاتی ہے. شرط ہے کہ سوار ہونا ہے. صرف قصیدے پڑھ کر کشتی کو دیکھ کر نجات نہیں ملے گی. صرف کشتی کو دیکھ کر اس کے مرثیے لکھنے سے نجات نہیں ملے گی. سوار ہونا ہے کشتی میں. بیٹھے کسی اور راہ پر اور مداحی کرے کشتی حسین کی, اس میں نجات بیٹے کو نہیں ملتی ہے. نوح کے یہی قرآن نے نقطہ بتایا کہ غیر نہیں تھا, نوح کا فرزند تھا, نبی کا بیٹا. التماس کی نوح نے, اے خدا میرا ایک بیٹا ہے بچا لے اسے, تھوڑا سا پانی روک دے, پہاڑ پہ نہ جانے دے, روک دے نہ جانے دے. خدا نے نوح سے کہا اشتباہ ہے آپ کا, کوئی نسبیت نہیں ہے یہاں. نجات کے معاملے میں کوئی نسبیت نہیں ہے. الہی راستہ صراط مستقیم ایک ہے بس. جو اسے چھوڑے گا چاہے کوئی بھی ہو, کسی کی بھی اولاد ہو, نجات نہیں ہے. سید ہو, غیر سید ہو, وڈیرا ہو, کوئی بھی ہو, نہ کتنی بھی نسبیت بنائے, کتنی بھی نسبتیں دے, نہیں ہوگی. جی کوئی کہ جی مولا کا ملنگ ہوں, مولا کا عاشق ہوں, یہ سارے نعرے نہیں چلیں گے. وہ نوح کا بیٹا ہے, نبی کا فرزند ہے. یہ بہت قرآن کی یہ عبرتیں ہیں, جو قرآن کے یہ درس ہیں, اور یہی کربلا میں نظر آتا ہے. ہم بہت سی شخصیتوں پہ پردہ ڈالتے ہیں کربلا کے واقعے میں. نہیں, ضرورت نہیں ہے پردہ ڈالنے کی. لکھ دیا ابا عبداللہ نے, جو میرے ساتھ آیا وہی کامیاب ہے. کسی نے امام صادق سے پوچھا کہ مولا اتنے بنی ہاشم تھے, یہ نہیں آئے, ان کا کیا بنے گا, کیا بنے گا ان کا؟ امام صادق نے کہا کاغذ لائے, قلم لائے, کا لکھے. کہ یہ سوال جو آپ مجھ سے کر رہے ہو میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ جب ابا عبداللہ مکے سے نکلے وہاں پر ایک تحریر لکھی اور لکھ دیا اس میں کہ میں جا رہا ہوں, جو میرے ساتھ آیا وہی کامیاب ہے. اور بنی ہاشم کو لکھ کر کے دیے. جو نہیں آیا وہ کامیاب نہیں ہے. احترام اپنی جگہ ہے لیکن کامیاب وہ نہیں ہے جو اس کشتی میں سوار, چاہے پھر وہ حسین کا بھائی ہو, حسین کے چچا ہو, کوئی بھی ہو, کامیابی نہیں ہے اس کی. یہ وہ کشتی نجات ہے جس میں سوار ہونا ہے. اور یہ کشتی طوفانوں سے جاتی ہے. حسین نے بھی دیکھا کہ یہ امت کی آنکھیں چندیا گئی ہے, انہیں نور نظر نہیں آتا. میں ان کو بلاتا ہوں لیکن یہ میری بات نہیں مانتے. اب حسین نے بھی سفینہ نجات بنایا کہ اب ان کے غرق ہونے کا وقت آ گیا ہے. اور ایسا سفینہ نجات بنایا کہ جو ارث میں دے دیا اپنے وارثین کو کہ میرے بعد بھی اگر کوئی نجات چاہتا ہے تو اس نجات کا راستہ یہی ہے, اور کوئی راستہ نہیں ہے. حسینیت راہ نجات ہے. حسینیت. بس عزیزان, نجات کے دو ہی راستے, ایک راستہ ہے, اس کی دو قسمیں ہیں. ایک نجات کی راہ کی طرف دعوت دینا, اور دوسری قسم جو نجات کی راہ میں رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنا. کچھ ہیں جو دعوت دیتے ہیں, کچھ ہیں جو رکاوٹیں ہیں اس دعوت کی راہ میں, ان رکاوٹوں کو برطرف کرو. کیونکہ ایسے بہت سے پہاڑ بہت سے جبل موجود ہیں جس کی طرف لوگ بلاتے ہیں کہ یہ نجات کے لیے بہت مضبوط ہے, ان پر چلے جائیں. دیکھ لیں آپ اپنی زندگی کی تاریخوں میں, دیکھ لیں کس نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ آج تک, چاہے پاکستان ہو چاہے ہندوستان ہو, کون سی حکومت نے آ کر کے پاکستان میں شیعوں کے زخموں پہ مرہم لگایا ہے, اور ہندوستان میں کون سی حکومت نے آ کر مسلمانوں کے ساتھ کوئی خیر کیا ہو, کن راستوں سے نجات ڈھونڈنا چاہتے ہیں, آج بھی انہی کے پیچھے لگے ہوئے ہو, یہ توقعات رکھتے ہو کہ مسلمانوں کا قاتل ہندوستان میں شیعوں کو نجات دے گا, کتنا احمقانہ کام ہے. یہ تو وہ ہے کہ جو مضبوط پہاڑ پہ بھی نہیں چڑھے ہو, مکڑی کے جالے کو تھام کر کہتے یہ نجات دے گا مجھے. یہ مشکلات ہے قوم کی. یہاں کوئی وارث سے حسین چاہیے, کوئی وارث سے حسین چاہیے جو آ کر کے وہی دعوت دے جو نوح نے دی, وہی انبیاء کی دعوت, وہی حسین کی دعوت کو احیاء کرے, زندہ کرے. کی راہ نہیں ہے نجات کی, یہ نجات کا راستہ ایک نظام ہے. نظام نوح نے جو سفینہ بنایا ایک نظام تھا, اسی لیے اللہ نے کہا ہر مخلوق جو موجود ہے اس کی ایک قسم کو اس پہ سوار کرو, کیونکہ یہ ایک سسٹم ہے, ایک نظام ہے جس میں ہر چیز کی ضرورت ہے, ہر کوئی چاہیے. یہ نجات کا نظام ہے, نظام الہی نجات دیتا ہے, نہ کہ ایک ثابت پہاڑ نجات دیتا جو ایک جگہ پر رکا ہوا ہے, جو ظاہراً تو بہت بڑا نظر آتا ہے لیکن نجات کے لیے ایک حرکت نہیں کر سکتا, وہ ایک حرکت نہیں کر سکتا. تو علامہ اقبال کے ہے نا کہ پہاڑ اپنی بلندی کے اوپر فخر کرتا ہے لیکن اس پہاڑ کی آگوش میں ایک مور ناتواں, ایک کمزور چونٹی کہتی تو بلند تو ہے لیکن تو ثابت ہے, میں ضعیف سہی لیکن مسلسل حرکت میں ہوں, حرکت میں نجات ہے. نوح کی کشتی نے حرکت کی, جب حرکت کی تو بڑے بڑے سمبست اس طوفان کی لہروں سے گزر کے چلی گئی, حرکت میں نجات ہے. وہ حرکت جو الہی قوانین پر ہو, جو الہی اصولوں پر ہو, وہ کشتی جو اللہ کے امر سے بنی ہو. وہ امر کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا, ولایت اللہ کی ہے تاغوت کی نہیں. فمیت فر بالتاغوت, تاغوت کا انکار. تاغوت جو نجات کے راستے بتائے اس سے نوح کے بیٹے کو نجات نہیں مل سکتی. نوح نے پشیمان ہو کر کے پھر گریا کیا, اے خدا مجھے معاف کر دے, مجھ سے اشتباہ ہو گیا کہ میں نے اس چیز کو درک نہیں کیا کہ چاہے بیٹا میرا ہو لیکن سنن تیری ہے, قانون تیرا ہے, نظام تیرا ہے, یہ بیٹا بھی تو نے مجھے دیا ہے. لیکن کربلا میں آ کر کے دیکھیں حسین نے کس طرح کی کشتی نجات بنائی, جو اسی لیے حسین نے چن لیا, ہر ایک کو چن چن کر کربلا لے آئے. یہ اسی کشتی کے تختے تھے جو حسین چن چن کر کربلا لے آئے اور کربلا میں اس کشتی کو بنایا. نوح نے 250 سال میں بنایا, حسین نے ایک شب میں یہ کشتی بنا دی. اور ایسی کشتی بنائی, نوح کی کشتی نے جب نجات دی, اس نجات کے بعد نوح کی کشتی 200 سال تک نوح زندہ رہے اس نجات یافتہ قوم کے ساتھ, لیکن حسین کی کشتی تا قیامت تک باقی ہے, تا قیامت تک. اب کوئی آئے اور سوار ہو جائے اس میں, چن چن کر لے گئے. ابا عبداللہ کے ساتھ کچھ ایسی شخصیتیں تھیں جو ستون تھے ابا عبداللہ کی نہضت کے. ایک مسلم ابن عقیل جن کو کوفہ بھیجا ایک بہت ہی اہم کام کے لیے, بہت ذمہ دارانہ شخصیتیں. ایک فرزند حسین علی اکبر, وہ علی اکبر جو حسین کے ساتھ اسی طرح سے موت کے لیے بے تاب ہے جیسے حسین ہے خدا کی طرف جانے کے لیے. ایک اور شخصیت ہے جو اس وقت سے حسین کے ساتھ ہے جس دن سے تولد ہوا,